السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام ہم لوگ آیت نمبر 23 سے دیکھ لیں گے تاکہ اگر ایک آیت میں سے بھی ہوئی ہو تو دوبارہ ہو جائے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اصل جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, یعنی ہم نے جو پڑھا تھا کہ قیامت کے دن وہ تمام مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس دن وہ بالکل بے یار و مددگار ہوں گے اور الٹا جھوٹ گھڑیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے الٹا جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہرایا تھا. اور جو ان کے شریک تھے یعنی جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے وہ سارے ان کے سہارے چھوٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, جن پر وہ ایک گمان رکھتے تھے, زوم رکھتے تھے, ہے نا. جو آیت نمبر 23 میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 22 میں, اور 23 میں ثُمَّ لَمْ تَقُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. دونوں آیتوں کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے ان سب کو پھر ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. پھر ان کے پاس کوئی معذرت نہ ہوگی مگر وہ یہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی ہمارے رب کی کہ نہیں تھے ہم مشرک. یعنی آپ سوچیں کہ اتنا بڑا جھوٹ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنے بھی جھوٹے سہارے تھامتا ہے یا جتنے بھی جھوٹے سہارے وہ لیتا ہے قیامت کے دن وہ سارے جھوٹے سہارے کیا ہو جائیں گے, گم ہو جائیں گے. اس دن وہاں پر جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا نہ وہ کام آئیں گے, نہ بیوی بچے, نہ اولاد, نہ بھائی بہن, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کیا چیز کام آئے گی اس دن قیامت کے دن؟ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا یعنی توحید, اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت, اسلام, بس یہی کام آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی معذرت تو نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی ہمارے رب کی, یعنی اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہے ہوں گے. جبکہ ان کو کہاں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا تھا, کہاں ماننا چاہیے تھا ان کو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب؟ دنیا میں. جی بالکل. تو آپ سوچیں کہ ان کی حسرت کا کیا عالم ہوگا, ان کی پشیمانیوں کا, ان کے پچھتاووں کا کیا منظر ہوگا جب ان کے پاس کوئی سہارا نہ ہوگا اور الٹا وہ جھوٹ کہہ کر الٹا اور اپنے خلاف اور گواہی دے رہے ہوں گے. کیونکہ اس وقت تو اگر وہ جھوٹ کہیں گے بھی زبانوں سے تو کیا ان کے جسم گواہی نہیں دیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت پورے جسم کو اجازت دے گا, ہماری اسکن گواہی دے گی, ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے تھے دنیا میں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑنا, اس وقت مشرکین جھوٹ گھڑیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جھوٹ گھڑتے تھے, لہٰذا اس وقت بھی وہ جھوٹ بات کہیں گے. اور وہ لوگ رسولوں کی بات کو جھٹلاتے تھے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے اصل میں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرا رہا ہے, آگاہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے اوپر یعنی جب وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتے ہوں گے مقرر جہنم پر, تو جب وہ جہنم کی ہلاکت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو شریک ٹھہرایا ہی نہیں تھا, ہم یعنی اللہ کی قسم کھا کر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم تو تیرے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہراتے تھے, ہم تو تجھی کو اپنا رب مانتے تھے, جبکہ وہ سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہے ہوں گے. تو اب فتنہ کے معنی یہاں پر کیا آئے ہیں کہ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب, یعنی جب ان کو آزمایا جائے گا اور یہ سوال کیا جائے گا تو ان کا جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ اپنے شرک کا ہی انکار کر دیں گے اور قسم اٹھا کر کہیں گے کہ وہ مشرک نہیں ہے. تو ان کے حال پر تعجب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون, کہ کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے اوپر, یعنی ایسا انہوں نے جھوٹ باندھا کہ اللہ کی قسم یعنی اس کا خسارہ اور انتہائی نقصان انہی کو پہنچے گا اور ان سے وہ ساری باتیں کھو جائیں گی جو وہ گھڑا کرتے تھے, یعنی وہ شریک جو وہ گھڑا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اس جھوٹ بات پر وہاں ان کو سچ بتا دے گا اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند تر ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. سبحان اللہ. تو یہ پورے پیراگراف سے کیا پتا چلا، آیت نمبر 23 سے لے کر 22 سے لے کر 24 تک، کہ قیامت کے دن انسان اپنی دنیا کی باتوں کو خود ہی جھٹلا دے گا اپنے خود کی زبان سے، اور اپنے خلاف خود ہی گواہی دے دے گا، اور اس سے وہ سارے شریک گم ہو جائیں گے. آج قبر میں لیٹنے والوں کو لوگ پوچھتے ہیں، آج درگاہوں پر جا کر لوگ پیروں مزاروں پر اپنے اماموں سے اور پتہ نہیں کس کس سے کیا کچھ امیدیں لگاتے ہیں. شرک کی آج اتنی انتہا ہے کہ غیر مسلموں کو تو چھوڑیے، آپ مشرکوں کو تو چھوڑیے جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں یا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ہم مسلمان آپ بتائیے کہاں کھڑے ہیں آج مسلمان؟ کتنا زیادہ ہمارے اندر شرک ہے، کتنی بدعات ہیں، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، غضب کو دعوت دیتے ہیں، فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں کو نظریں چڑھا دو، فلاں کو نیاز چڑھا دو، فلاں کے نام کی نظر، فلاں کے نام کی نیاز، ہے نا؟ اور اس قدر شرک ہے ہمارے یہاں پر ہم مسلمانوں میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسا ہمارا یقین اور کیسا ہمارا ایمان ہے، اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جی مکہ مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں آ کر بھی بدعت کرتے ہیں، تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے پھر؟ جی بالکل، جھوٹ فتنہ ہے، یہاں فتنہ وہی کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں خود اپنے خلاف ہی جھوٹ بول دیں گے، یا ان کا وہ ایک فریب ہے جو دنیا میں وہ کرتے رہے تھے، وہ آخرت میں چھپانے کی کوشش کریں گے جھوٹ بول کر ہی. لیکن کیا ان کو وہ جھوٹ بولنا ان کے بچاؤ کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم غیر مسلموں کو تو آرام سے مشرک کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، لیکن خود مسلمان کتنے بڑے کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اس کا ان کو احساس نہیں ہے. کہ وہ جو حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ایک چیز میں شاید بھول رہی ہوں، تو آج ہم نے ایسے ہی کر دیا، نبی کا رتبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ کے برابر کر دیا، اور اماموں کو نبی کے برابر بنا دیا. آج ہم نبی کی بات نہیں مانتے بلکہ اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے اندر تعصب ہے. اور اپنے اپنے عالم کی بات کو تو ہم پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں، چاہے ہمارے سامنے صحیح حدیث ہی کیوں نہ آ جائے لیکن ہم نہیں مانیں گے. نماز کی مثال لے لیں کہ جب نماز کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں، لیکن ہم اتنے کٹر ہو چکے ہیں کہ نہیں، جب تک ہمارے امام نے کہہ دیا بس وہ آخر پتھر کی لکیر ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی نیک توفیق دے اور ہم کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. اب آئیے آیت نمبر 25 سے دیکھیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من، جو، يَسْتَمِعُوا إِلَيْكَ، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا، اور کر دیے ہم نے، اللہ اوپر قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، ان کے وہ، یفقہو، اسے سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، بوجھ ہے، ڈاٹ ہے، وَإِن يَرَو، اور اگر دیکھ لیں وہ، کل آیتن، ساری نشانیاں، لا یومین بہا، نہیں ایمان لائیں گے وہ، حتی یہاں تک کہ، اذا جاؤ کا، جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس، یجادلون کا، جھگڑتے ہوئے آپ سے، یقول الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان، نہیں، ہذا، یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، داستان پہلوں کی، کس سے؟ کہانیاں پہلوں کے. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. حد یہ ہے کہ وہ آپ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یعنی قرآن پر جو انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو اس میں سے ایک الزام کیا تھا؟ قرآن کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں کہ یہ جو اساطیر لفظ ہے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ الگ الگ زبانوں میں رائج ہوئے. اور یہ جو اساطیر کا لفظ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں بھی, یعنی جو پرانی زبانیں تھیں, چاہے وہ عبرانی زبان ہو آرامی زبان ہو, جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, یہ جس زبان میں انجیل یہ تورات نازل ہوئی تھی, تو اس میں بھی اساطیر کا لفظ تھا. اور اسی سے انہوں نے اس کو انگلش میں پھر اس کو اسٹوری کر دیا. اسٹوری اور اساطیر آپ دیکھیں کتنا ملتا جلتا لفظ ہے نا. تو جب کفار کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اساطیر کے معنی تھوڑے سے منفی معنوں میں آتے ہیں, یعنی وہ اس کو جھوٹا گھڑا ہوا معاملہ کہتے تھے, کوئی قصہ کہانی کہتے تھے. کیونکہ عربوں میں یہ خاص رواج تھا کہ وہ لوگ راتوں میں بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے, کہانیاں سناتے تھے. جیسے الف لیلوی داستان آپ نے سنی ہوں گی نا, کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انٹرٹینمنٹ تو تھا نہیں, اور صحرا کی راتیں کتنی جلدی رات ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ قصے کہانیاں ہی میں اپنا دل لگاتے تھے. تو انہوں نے قرآن کو کیا کہہ دیا کہ یہ تو جو ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں نا قصے کہانیاں, جھوٹی داستانیں نعوذ باللہ, تو قرآن بھی دراصل ویسی ایک داستان ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو حالانکہ وہ کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف, کئی دفعہ کا واقعہ ہے ہم کو ملتا ہے, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے واقعی میں. اور یقین جانیے کہ جتنا جتنا ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا اتنا ہمارا یقین بڑھتا جائے گا. اسی لیے اس کی تلاوت سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے, اس کی تفسیر یعنی اس کو سمجھنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا اور علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوگے. اس کی معجزات ہر دور میں آتے رہیں گے سامنے الحمدللہ. تو یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کلام کو ہی وہ جھٹلانا چاہتے تھے. لیکن ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. لیکن وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہتے, یعنی خود بھی نہیں ماننا چاہتے تھے حالانکہ ان کا دل مان رہا ہوتا تھا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے, تو کہہ دیتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہیں, جبکہ تنہائی میں وہ خود کان لگا کر سنتے تھے. اور کئی روایت سے بات ثابت ہے کہ خود ابو جہل کئی دفعہ وہ رات میں چھپ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتا تھا, یعنی آپ کی زبان سے قرآن سنتا تھا. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ کوئی دوسرے لوگ بھی جو مشرقین مکہ میں سے تھے قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے, جب واپس جانے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور کہنے لگے کہ تمہارا برا ہو, تم کیا کرنے آئے تھے یہاں پر؟ تو کہا کہ قرآن سن رہے تھے لیکن کل سے نہیں آئیں گے. لیکن ان کا دل گوارا نہیں کیا, دوسرے دن پھر آ گئے قرآن سننے کے لیے. اس میں تاثیر ہی ایسی ہے اصل میں. تو وہ کان لگا کر آپ کی بات سنتے تھے, آپ کی آواز سنتے تھے جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا نا, کہ عمر رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ایک دن انہوں نے کہا کہ چلو جاتے ہیں, وہ اپنے دوست کے پاس ملنے گئے, وہ نہیں ملا تو شراب کی دکان پر گئے, شراب کی دکان بھی بند ہو چکی تھی, تو کہا کہ چلو کعبۃ اللہ کا طواف ہی کر لیتا ہوں. جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رات کی نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور آپ قرآن کی سورت تلاوت کر رہے تھے, وما ہو بقول کاہن یا وما ہو بقول شاعر. تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو کہا کہ پہلے تو انہوں نے جب قرآن سنا تو کہنا کہہ رہے یہ تو کوئی شاعرانہ کلام لگتا ہے, تو رسول اکرم نے وہی آیت تلاوت کی کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو کہنے کہہ رہے یہ تو کوئی جادوگر ہے لگتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات سن لے. تو کہا کہ وما ہو بقول کاہن, یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. تو تب سے ہی ان کے دل میں اس کلام کی عظمت بیٹھ چکی تھی, اور اسی لیے جب سورۃ طہٰ انہوں نے سنی تو فوراً وہ ایمان لے آئے. یعنی قرآن میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ بالکل سامنے والے کو اگر وہ بغیر تعصب کے اس کو سنے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, گرویدہ ہو جاتا ہے. تو ایون مشرقین مکہ کان لگا کر سنتے تھے لیکن ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے, قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ, یعنی ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے. اکنا لیئر کو بھی کہتے ہیں, پردوں کو کہتے ہیں, کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس کو. اور وقرہ ان کے کانوں میں گرانی ہے, بوجھ ہے, ڈاٹ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے دلوں پر ہی مہر لگا لیتا ہے, جب ایک انسان اچھائی کو سن کر اور اچھائی کو جان کر بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. یعنی ایک انسان اپنے عمل سے جب ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کو اچھائی راس نہیں آئے گی یا وہ اچھائی کو لے ہی نہیں سکتا, وہ اپنے عمل سے جب ظاہر کر دیتا ہے, بار بار ثبوت دے دیتا ہے, تو تب اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو اب ان کے پاس بہت دفعہ یہ مواقع آئے کہ وہ قرآن پر ایمان لے آئیں لیکن انہوں نے نہیں لایا ایمان, اور جان بوجھ کر اس کے خلاف جھگڑتے رہے, لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور خود بھی گمراہ ہوئے. پھر آخر کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ ساری نشانیوں کو دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لانے والے، حتیٰ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑتے ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر داستان پہلوں کی، یعنی الٹا، حالانکہ سن کر ان کے دل خود گرویدہ ہو گئے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ہی ٹیڑھ تھی، ان کے دلوں میں ہی تعصب تھا، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائے، الٹا آپ سے آرگیو کرنے لگے۔ تو وہ سنتے تھے قرآن کو لیکن حق قبول کرنے کے لیے سننا نہیں تھا ان کا یہ، بلکہ وہ حق سے مزید الٹا انعاد رکھتے تھے، اور اتباع کرنے کے بجائے وہ اس کے پیچھے یعنی الٹا بھاگ رہے تھے۔ تو کچھ لوگ قرآن سن کر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کا ارادہ بھلائی کا نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر محروم کر دیتا ہے ہر بھلائی سے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً وفی آذانہم وقرا، اور یعنی کیوں ہوتا ہے، پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں میں بوجھ کیوں ڈال دیا جاتا ہے، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، یعنی اس کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اصل میں محرومی ہے اصل میں یہاں پر، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق نہ ملنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کا موقع نہ ملنا، یہ ایک محرومی ہے بہت بڑی، یہ ایک بدقسمتی ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی ساتھ بھیجا کہ وہ اس کلام کو سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی یہ کلام آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں، واضح کر دیں، کھول کر اس کو بتا دیں، سمجھا دیں، اگر لوگ سمجھ نہ سکتے ہوں تو۔ تو منافقین کی بھی کوالٹیز کیا بتائے گی کہ وہ لا یشعرون، لا یفقہون، لا یعلمون، نہ وہ سمجھ رکھتے ہیں، نہ وہ علم رکھتے ہیں، نہ وہ شعور رکھتے ہیں۔ تو آج آپ خود بتائیے کہ کیا میجورٹی ہمارے مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کا علم ہی نہیں رکھتی، قرآن کو سمجھتی ہی نہیں ہے، قرآن کے تعلق سے وہ شعور ہی نہیں رکھتی، اس کو بے سمجھے بوجھے پڑھا جا رہا ہے بالکل رٹو طوطوں کی طرح۔ تو کتنی دکھ کی بات ہے نا کہ جن باتوں کا ذکر یہاں پر مشرکین کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تھے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں لینا چاہتے تھے، الٹا حالانکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف کھڑے رہے، انعاد رکھا اس کے خلاف، قرآن کے خلاف دشمنی رکھی۔ تو پھر آخر کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی بند کر دیا۔ تو آج ہم یہ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھ لی، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی ان کے ظلم اور انعاد کی انتہا ہے کہ وہ حق ثابت ہونے کے باوجود، اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود بھی اللہ کے دشمن اور کتاب کے دشمن بن جاتے ہیں، حق کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر جاتے ہیں، الٹا جھگڑتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حق کی تعلیم دینے والوں سے۔ تو قرآن کو وہ ایک اور چیز کہا کرتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی یہ سب کچھ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے آیا ہے، اور یہ ان کا کفر تھا اصل میں محض، ورنہ اس کتاب کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کیسے کہا جا سکتا ہے جو گزرے ہوئے اور آنے والے لوگ، یعنی کتاب تو حق پر مشتمل ہے نا، اور واقعی میں اس میں اگر ہے بھی دیکھا جائے تو کہ اس میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے، پہلے انبیاء جو گزرے ہیں وہ ہیں اس میں واقعات، لیکن سب حق پر مبنی ہیں، سچائی پر مبنی ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو جھٹلانے کے موڈ میں کہا کرتے تھے کہ وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن میں بیسیکلی اساطیر کا لفظ آیا ہے اور قصص کا لفظ آیا ہے، قصہ دراصل پازیٹیو معنوں میں آیا ہے، اور اساطیر زیادہ تر یہ کفار مکہ کی طرف سے جو اعتراضات تھے اس معنوں میں آیا ہے، لیکن اساطیر کا جو مطلب ہے سین تو را اس کا روٹ ہے، سترا یسترو سترن، کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی بات کو لکھ لینا محفوظ کرنے کے لیے، جیسے کہ والقلم وما یسترون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو ستر، اب دیکھیں اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، جو لوگ اردو اچھی طرح جانتے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ستر ستر یعنی ایک ایک لائن ہم کہتے ہیں نا ہر لائن میں، تو جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو ستر بھی کہا جاتا ہے۔ اور مستور کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اسم المفعول ہے لکھا ہوا، وہ کتاب مستور، اور قسم ایک لکھی ہوئی کتاب کی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ قرآن کے معنوں میں بھی ہے، لوح محفوظ کے معنوں میں بھی ہے۔ اور مسیطر کا لفظ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے جہاں پر سواد کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے لیکن ایکچولی اس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن میں اس کی سواد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے، تو مسیطر ایکچولی سین یا تو را ہے وہ، لیکن سواد سے لکھتے ہیں اس کو، تو اس کی معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا داروغا. لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ میں آتا ہے آیت نمبر 22 میں، آپ ان پر داروغا نہیں ہیں، ہے نا؟ اور باب تفعیل کے وزن پر سترہ یسترو تستیرن، فرضی کہانیاں یا قصے بنانا، افسانہ یا ناول لکھنا. یعنی سترہ تو صحیح معنوں میں آتا ہے، لیکن جب اس کو آپ باب تفعیل پر پڑھتے ہیں تو پھر یہ فرضی کہانیاں کسے بنانا، افسانہ یا ناول لکھنا، اس کے معنوں میں آتا ہے. اور کفار مکہ کا یہی مطلب تھا، یعنی وہ قرآن کو ستر کے معنی میں نہیں کہتے تھے، اساتیر جو ایکچوئل معنی اس میں نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کو باب تفعیل کے وزن پر سترہ کے معنی میں کہتے تھے کہ یہ تو پرانے قصے کہانی ہے، افسانے ہیں، ناول ہے. استورتن اساتیر، اس میں ذات ہے فرضی کہانی. انہذا الا اساتیر الاولین، جو بھی ہم نے پڑھا، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے. ٹھیک ہے. اور باب افتعال کے وزن پر استطارا یستطیرو استطارن، اہتمام سے لکھنا کسی چیز کو، بہت زیادہ ایک ماحول بنا کر لکھنا. اور مستطرن اسم المفعول ہے لکھا ہوا. وکل صغیر و کبیر مستطرن، اور تمام چھوٹی بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. مستطیر ہم کہتے ہیں نا، صفر کو بھی کہا جاتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب، جو لوگ تجوید پڑھنے والے ہیں جانتے ہوں گے کہ جب وہ آپ قرآن میں دو نشانیاں آتی ہیں، ہے نا، ایک راؤنڈ سا آتا ہے اور ایک اوول شیپ میں آتا ہے، مستطیر کہتے ہیں نا اس کو. جی صفر، صفر کو بھی کہا جاتا ہے. تو چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے مستطیر، چھوٹی بڑی چیز. تو مستطیر کیا، صفر کیا ہوتا ہے ایکچولی، اس کی ویلیو بھی چھوٹی ہے، زیادہ یعنی وہ ہے، اور لکھنے میں بھی چھوٹا سا آتا ہے، بالکل ایک گوز دائرہ بنا دے تو بس وہ بن جاتا ہے. جی زیرو، تو چھوٹی سی چیز کے معنی میں بھی آتا ہے. تو صفر مستطیر، اسی لیے صفر کے معنی میں بھی آتا ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیں قرآن کے الفاظ، یعنی ایک ہی روٹ سے نکلا ہوا ورڈ ہے لیکن اس کے کتنے معنی بنتے ہیں. تو اس لیے عربی زبان کو بہت ہی رچ لینگویج کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ سبحان اللہ، یعنی بہت زیادہ وسعت ہے اس لینگویج میں، اس کے معنی بھی بہت خوبصورت ہیں، ایک ہی لفظ سے کئی معنی بنتے ہیں. اس لیے قرآن کو صرف ڈکشنری معنوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو اس زمانے میں ان الفاظ کے جو معنی استعمال ہوتے تھے، اس لیے شاعروں کی تمام شاعری بھی محفوظ کر لی گئی تھی تاکہ قرآن کے الفاظ کے معنی محفوظ ہو جائیں کہ اس زمانے میں شاعر وہ لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتا تھا. تو یہ لفظ ان کے پاس بہت زیادہ بولا جاتا تھا، اساتیر. ٹھیک ہے. تو جب وہ قصہ گوئیاں کرتے تھے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو سمجھتے کہ یہ قرآن بھی کیا ہے، ایک افسانہ ہے، ایک ناول ہے، ایک قصہ کہانی ہے، جھوٹا سا بس، نعوذ باللہ، جو جیسا وہ خود سے گھڑ کر سناتے تھے. تو نہیں، بلکہ یہ تو کیا ہے، یہ کتاب تو حق بولتی ہے، حق بتاتی ہے اور حق کو ہی قبول کرتی ہے، سبحان اللہ. آیت 26، وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَهُمْ يَنْحَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، انہو اس سے، یعنی دوسروں کو، وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور دور رہتے ہیں خود بھی اس سے. وَإِنْ يُحْلِقُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے، إِلَّا مگر، انفسهم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، وما، اور نہیں، يَشْعُرُونَ، وہ شعور رکھتے. وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی روکے رکھتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں. آگے کی بھی آیت دیکھ لیجیے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آیت 27، وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ، جب، وُقِفُوا، کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، آگ پر، وہ لوگ، فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذبو، تو نہ جھٹلائیں گے ہم، بی آیاتی ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون، اور ہوں گے ہم، من المؤمنین، مومنوں میں سے. کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، تو اپنے رب کی آیت کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یہاں پر ان کا اس وقت کا منظر بتا دیا گیا. اور دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ گویا کہ ہم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ، قرآن کتنے بہترین انداز میں بات کو پیش کرتا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ، کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو لگتا ہے کہ سارا منظر ایک ریل ہماری نظروں کے سامنے چل رہی ہے گویا کہ، یعنی ہم اس منظر کو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہم امیجن کر سکتے ہیں سبحان اللہ. یعنی اتنا بہترین انداز بیان ہے قرآن کا. تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کا دیکھو حال کیا ہوگا کہ جب وہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے اور رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، جو لوگ جو گمراہ کرنے والے تھے اور گمراہ خود ہوتے تھے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. یعنی دیکھیں ایک کوالٹی یہ ہے ان کی بری کوالٹی کہ وہ خود گمراہ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا. اگر وہ خود گمراہ ہوتے تھے تو ایک حد تک یہ ٹھیک تھا کہ ان کو صرف اتنا ہی عذاب ملتا، لیکن یہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کی جو کوالٹی ہے ان کی بری صفت ہے، یہ مزید ان کو اور جہنم کی آگ میں بڑھانے کے لیے اور آگے بڑھ گئی. یعنی ایک تو ہوتا ہے خود نہ ماننا، ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی شک و شبے میں مبتلا کرنا تھا کہ وہ بھی نہ مانے. تو یہ تو بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا نا یہ معاملہ. تو ان لوگوں نے کیا کہ خود تو مانے ہی نہیں، خود تو گمراہ ہوئے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، دوسروں کو بھی شک و شبے میں مبتلا کرتے رہے، دوسروں کو بھی کہتے رہے کہ تم نہ مانو اس کو. تو یہ ان کی سب سے بڑی دراصل غلطی تھی اور بھول تھی. تو حق کو خود بھی نہیں قبول کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حق کو قبول کرنے سے روکتے تھے، انہیں ڈراتے تھے کہ تم حق کو قبول کرو گے تو تم بھی نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس طرح سے کہتے تھے. تو وہ ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مزید مغضوب ٹھہرے یا مغضوب ٹھہریں گے. حالانکہ انہوں نے جب لوگوں کو حق سے روکا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے. جن کو حق قبول کرنا تھا انہوں نے کیا کیا، آخر کار قبول کر کے ہی رہے وہ لوگ حق نا، جن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو دراصل انہوں نے کیا، کس کا نقصان کیا، کس کو نقصان میں ڈالا اور کیا چیز مول لی انہوں نے اس کام کے بدلے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی ہلاک کیا، اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالا، اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور گمراہی اور ہلاکت مول لے لی. کیوں؟ کیونکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. آپ دیکھیں یہ شعور کا لفظ بار بار آتا ہے قرآن میں. تو منافقین کے لیے بھی یہ لفظ کہا گیا، کافروں کے لیے بھی یہ لفظ کہا گیا، حق سے انعد رکھنے والوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ شعور کتنا ضروری ہے آپ بتائیں، یعنی دین کی سمجھ کتنی ضروری ہے. جو ہم کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، جو رسول اکرم نے ہم کو سکھائی کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دعا دی تھی نا کہ اے اللہ تعالیٰ سے قرآن کی، اسے دین کی سمجھ عطا کر. تو یہ جو فقہ ہے، جو سمجھ ہے دین کی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے دین کو جو ایک سبجیکٹ ہے، فقہ کا سبجیکٹ ہے ایکچولی. اس میں فقہ کیا ہے، وہ کہ قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے مطابق نئے نئے آنے والے مسائل کا حل نکالنا، جو ایک فقہ ہی کرتا ہے، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے فقہا ہے الحمدللہ، جو اجتہاد کر کے آنے والے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نکالتے ہیں. یہ ان کا تفقہ فی الدین ہے اصل میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جس کی بنا پر وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں الحمدللہ. دین کو انہوں نے ایک مشکل نہیں بنا دیا، شدت پسندی والا معاملہ نہیں بنا دیا. تو یہ تفقہ اور یہ شعور، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، ہمیں شعور عطا کر. تو وہ شعور ہی نہیں رکھتے دراصل. اگر ان کو شعور ہوتا تو کبھی وہ اپنا نقصان نہ کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ان کو شعور ہوتا تو پھر وہ آخرت میں اس طرح کا جو پیچھے ہم نے جملہ پڑھے ہیں نا ان کا، وہ کہتے تھے پھر اگر ان کو شعور ہوتا تو. اگر پہلے ہی ان کو شعور آ جاتا تو وہاں جا کر پچھتانے کی کیا ضرورت تھی پھر. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مشرکین کے حال اور جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیے جانے کے بارے میں ہم کو آگاہ فرما رہے کہ اس وقت اگر آپ ان کو دیکھیں گے، جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے، دوزخ کے کنارے، تاکہ ان کو سزا دی جائے، تو آپ، یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا اور اتنا ہولناک معاملہ ہوگا، اتنا برا حال ہوگا ان کا، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں پھر واپس بھیجا جائے، کاش ہم دنیا میں جا کر پھر نیک عمل کریں، اپنے رب پر ایمان لائیں. ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم ایمان لائیں گے. لیکن کیا اس وقت ان کا وہ ایمان لانا فائدہ دے گا؟ ان سے کیا تقاضا کیا گیا تھا کہ بس اپنے ایک رب پر ایمان لاؤ، رسول کی بات مانو؟ کتنا آسان کام تھا نا، لیکن انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا. پھر قیامت کے دن وہ اس پر افسوس کریں گے. آپ سوچیں نا، یہ جو الفاظ ہیں کہ فقالو یا لیتنا نردو ولا نکذبا، کہ ہائے افسوس، اے کاش کہ ہم کو واپس لوٹا دیا جائے، تو ہم نہ تکذیب کریں گے، ہم نہ جھٹلائیں گے. بھی آیت ہی ربی نے اپنے رب کی آیت کو، ونکون اور ہم ہوں گے من المومنین ایمان لانے والوں میں سے, یعنی اس وقت وہ ایمان لا چکے ہوں گے, ہے نا. آخرت کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو کوئی بھی ایمان لے آئے گا, لیکن اصل اسی لیے تو جو ہم کو غیب پر ایمان لانے کی جو ترغیب دی جاتی ہے نا, کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں, ہے نا. ہم نے دیکھا نہیں ہے جہنم کو, ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی چیز کو, لیکن ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, ہمارا یقین ہے, کیونکہ ہمارے رسول نے ہم کو خبر دی ہے, قرآن ہمیں خبر دیتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. آپ سوچے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو جاتے اور یہ اسلام کی دعوت ہم تک نہ پہنچتی, تو آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوتے, ہمارا بھی حال پھر وہ ان تعصب کرنے والوں کی طرح آنکھوں پر پٹی پڑی ہونے والوں کا معاملہ ہوتا ہمارا بھی. اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا, ہم کو محفوظ رکھا. تو وہ لوگ اس دن قیامت کے دن افسوس کریں گے اور بہت زیادہ اپنے آپ پر حسرت اور یاس کا شکار ہوں گے کہ کاش ہم کو لوٹا دیا جاتا. تو ایک بار جو اس دنیا سے چلا گیا, کہ وہ واپس پلٹ کر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ جس طرح سے مشرکین یا کافروں کے کانوں میں اور دلوں پر پردہ اور گرانی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پردے سے, اس بوجھ سے بچائے. یعنی جو وغشیہ یعنی پردہ ہے ان کے اوپر, یا کسی چیز نے ان کو گھیر لیا ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے کانوں میں گرانی ہے, جو ان کے دلوں پر پردہ ہے, تاکہ وہ اللہ کے کلام کو نہ سمجھ سکیں, یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو نہ سمجھ سکیں, اس وجہ سے ان کے کانوں میں گرانی ہے, دلوں پر پردہ ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے ہم مسلمانوں کے کانوں میں گرانی اور دلوں میں پردہ ہو. یعنی آج بہت سارے مسلمان قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, الٹا جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں کہ ارے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا صرف علماء کا کام ہے. کس نے کہا کہ علماء کا کام ہے؟ یہ تو عام لوگوں کے لیے کتاب آئی ہے, سب کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے, سب کے لیے ہے یہ کتاب. تو نہ سمجھنے کے لیے اصل میں یہ بات آئی کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے, یعنی فہم القرآن سے وہ دور رہیں. جب قرآن کو سمجھنے والی سمجھانے والی بات کی جائے تو وہ سمجھ ہی نہ سکے. یا قرآن جو ہمیں عبرتناک واقعات بتاتا ہے پچھلی قوموں کے, اس کو نہ سمجھ سکے. یا اللہ کے جو آیات ہے اس کے معنی کو نہ سمجھ سکے, اس کے فہم کو نہ جان سکے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے والا, اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے, اور ہم اس کے معنی اور اس کی مراد کو ہم پہنچ سکیں جیسے رسول اکرم نے اس کو سمجھایا ہے, صحابہ نے اس کو سمجھا ہے, ویسا ہم سمجھنے والے بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو آج کی آیتوں سے, یعنی پچھلی دفعہ جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی, آیت نمبر 19 سے لے کر 27 تک, جو ان آیتوں پر ہمیں عمل بالآیات ہیں, یعنی جو ہم تدبر والا جو سیشن ہے ہمارا, کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہ آیت پڑھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جیسا نہ بنانا کہ جن کے کانوں میں گرانی تھی, جن کے دلوں پر پردہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کر دے, میرے علم میں اضافہ کر. اللہم انی اسألک علما نافعا, یہ دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے. پھر دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً ان یفقہوا فی آذانہم وقرا, سیم اسی آیت سے جو بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے, اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے, تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. جو اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں, اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس میں جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی تو ہم کو بار بار استغفار کرتے رہنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس کے فہم کی. اب دیکھیں جو ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی قرآن کی, تو وہ نکل جاتے تھے دور اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی, یا مفہم سلیمان فہمنی. تو ہم کو استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری آیتوں کو سمجھ سکیں, شریعت کی حکمتوں کو سمجھ سکیں, جو آیات میں حکمت ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں. اور تیسری بات جو عمل بالآیت ہے, کہ ولو ترى اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا, کہ جب وہ لوگ افسوس کریں گے, حسرت و یاس کا شکار ہوں گے مشرکین. تو یہاں پر اس سے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس کے مطابق ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کرے اور قبر کو دیکھے تو سوچے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں جانا ہے، اور کیا یہ قبر والے واپس آ سکتے ہیں یا کبھی آئے ہیں قبر والے واپس؟ نہیں آئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ابھی اس دنیا میں ہی کرنا ہے تاکہ ہم بعد میں حسرت اور یاس کا شکار نہ ہوں۔ اور قابل توجہ جو آیات ہیں، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، یعنی وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ گھڑیں گے، تو ایکچولی جھوٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نفس کی سب سے بڑی خرابی ہے، گناہوں کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور یہیں سے انسان پھر تباہ اور برباد ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے اپنی باتوں کو صحیح منوانے کے لیے، زبردستی کی جھوٹے سہارے لیتا ہے اور اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ تو جھوٹ کوئی فائدہ نہیں دے گا انسان کو، نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن، اور اس وقت سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کفر، شرک، ہے نا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو سب سے بڑی جھوٹ بات ہے نا، تو شرک تو اور بھی زیادہ انسان کو نقصان دے گا، بلکہ اس کے لیے کوئی کام فائدہ مند نہ ہوگا۔ اور وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو جتنے بھی باطل سہارے ہیں، جو انسان کے اعتقادات ہیں، جو انسان کے عقیدے ہیں، جو بدعات میں گھرا ہوا انسان ہے باطل عقیدے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوچ لے کہ جو آج میں باطل عقیدوں میں گھرا ہوا ہوں، جھوٹے سہاروں کو میں تھامے ہوئے ہوں، یہ میری جو خود ساختہ یہ جو اعتقادات ہیں میرے، یہ مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیں گے، قیامت کے دن یہ سب مجھ سے گم ہو جائیں گے، کوئی مجھے سہارا نہیں دے گا۔ تو ایسا مضبوط سہارا تھامے انسان جو قیامت کے دن اس کو تھام سکے۔ اور سب سے مضبوط سہارا کون سا سہارا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے مضبوط سہارا ھذا حبل اللہ المتین، یہ سب سے مضبوط سہارا ہے قرآن، اللہ کی رسی۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ہے نا؟ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ پھر تیسری بات قابل توجہ، ومنھم من یستمع الیک، تو کیا چیز انسانوں کے کانوں میں وقر، بوجھ ڈال دیتی ہے، گرانی ڈال دیتی ہے؟ تو گناہ دراصل انسان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی کتاب میں تدبر نہیں کرتا۔ تو گناہ ذریعہ بنتے ہیں اللہ کی کتاب کے اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر نہیں سمجھ کر سکتا، اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔ لہٰذا گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی کتاب کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں، اس میں غور و فکر کر سکیں، تدبر کر سکیں، تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔